نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، بد دعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا، مثلا اس کا مال چھین لیا گیا یا اس کو ضرورت سے زائد ڈانٹا گیا یا بغیر قصور کے اس کو کوئی الزام دیا گیا، یعنی ظلم کی کوئی بھی قسم جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے، جس سے دوسرے پر زیادتی ہو، جس میں دوسرے کا نقصان ہو، جس میں دوسرے کو تکلیف پہنچی ہو، اور اس دکھے دل کے ساتھ اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، تو یہ بات فوراً عرش الہی تک پہنچ جائے گی. کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتی، فوراً وہاں پہنچتی ہے اور پھر فوراً قبول بھی ہوتی ہے. چونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے، یعنی وہاں کے حاکم بنائے جا رہے تھے، ان کے پاس اتھارٹی تھی. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتھارٹی ہو، جس کے پاس قوت ہو، وہ دوسروں کا لحاظ کم کرتا ہے یا دوسروں کو بعض اوقات اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا. اور شیطان کے قدم کیا ہیں؟ شیطان کی پیروی کس کس چیز میں عام طور پہ ہوتی بتائیے؟ شیطان کی خطوات کیا ہیں؟ شیطان خود کس رستے پہ چلا؟ تکبر اور تکذیب، دو بڑی چیزیں ہیں. شیطان کے دو قدم ہیں، ایک تکبر اور ایک تکذیب. اس راستے پہ وہ خود چلا، انا خیر منہ، تکبر، ابا واستکبر، اللہ کے حکم کا انکار، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ کا حکم نہیں مانا. تو ہمیں کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اس کے قدموں پہ قدم نہ رکھنا، اس کے پیچھے نہ چلنا. اور وہ بھی انسان کے اوپر انہی دو طریقوں سے خصوصاً آتا ہے، اور اس میں تکبر، خود کو بڑی چیز سمجھنا. کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو دوسرے کسی انسان پر کچھ بھی فوقیت دیتا ہے یا درجہ دیتا ہے، خواہ وہ ایک درجہ ہی کیوں نہ ہو، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یا پھر کوئی حاکم ہی کیوں نہ ہو، یا کسی بھی طرح ایک شخص کو دوسرے پہ کوئی اتھارٹی مل جائے اور وہ اس کا ناروا استعمال کرے، وہ اسے استعمال کرتے ہوئے دوسرے کو دبائے، زیادتی کرے، اس پہ سختی کرے، اس کی بےعزتی کرے، اور وہ شخص جواب میں کچھ نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کو فریاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لے گا. اور پھر ظالم دنیا میں بھی اس کے انجام سے بچ نہ سکے گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جن کا بدلہ انسان کو قیامت کے دن ملے گا، ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا پڑتی. تو عموماً جب اختیار ملتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسرے سے اب کیا ہوا، بڑا ہو گیا، دوسرے سے بہتر ہو گیا، لہذا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ جو چاہوں کروں. انسان کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو زیادتی اور ظلم سے روک سکتا ہے. دیکھیے دو طریقے ہیں، ایک شخص ایک کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، دوسرا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سامنے والا میرے مقابلے میں کمزور ہے، مجبور ہے، کہاں جائے گا، میں جو چاہوں کر لوں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان کیا سوچ کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے، کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو میرے اوپر ایک اور بڑا ہے اور وہ نہیں چھوڑے گا، وہ پکڑ لے گا. تو صرف یہ احساس کہ وہ پکڑ لے گا، وہ پکڑ سکتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بے پناہ طاقت کے باوجود بھی متوازے رکھتی، ہمبل رکھتی، اس کے اندر عاجزی رہتی، توازو رہتی کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. حدیث نمبر 18، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، قالوا یا رسول اللہ هذا ننصره مظلوما فکیف ننصره ظالما، فقال تأخذ فوق یدیه، رواہ البخاری کتاب المظالم. عن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انصر مدد کرو، اخاک اپنے بھائی کی، ظالمن ظالم او یا مظلومن مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. قالو، لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا یہ تو، ننصرہو ہم مدد کریں گے اس کی، مظلومن جو مظلوم ہے، یہ تو مظلوم ہے، اس کی تو ہم مدد کریں گے، اس کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. فکیف، تو کس طرح، ننصرہو ہم مدد کریں اس کی، ظالمن جو ظالم ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں، کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہمیں ظالم کے ظلم میں اس کا ساتھ دینا ہے. فقال، تو آپ نے فرمایا، تأخذو، تم پکڑ لو، فوق یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں پر، یعنی ظالم کے دونوں ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک دو. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ظلم کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو خواہ وہ آپ کا عزیز ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ کے والدین کیوں نہ ہو، آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، آپ کے بچے کیوں نہ ہو، آپ کے دوست کیوں نہ ہو، یا آپ کہیں راستے میں کیوں نہ جا رہے ہو اور کسی کو آپ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھیں، تو اس موقع پر کیا فرض بنتا ہے؟ سدے بعد کی تدبیر. ضروری نہیں کہ اسی وقت بیچ میں انسان کود پڑے اور خود بھی شکار ہو جائے ظلم کا. مثلا اگر ایک شخص کسی کو مار رہا ہے اور دوسرا اس کو بچانے لگتا ہے، تو بعض وقت کیا ہوتا ہے، بچانے والا خود بھی کمزور ہوتا ہے، وہ بھی پٹ سکتا ہے. نہیں، ضروری نہیں کہ آن دا اسپاٹ ہی آپ کمزور ہوتے ہوئے بھی کود پڑے. ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر طاقت ہے تو اسی وقت آپ کود سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو آپ کسی اور کو ساتھ ملا کے دو گنا طاقت کر کے یا تین گنا، تو پھر آپ آگے بڑھیں. یا پھر آپ یہ کہ اس برائی سے نفرت کریں اور اس کے سدے باب کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں کہ کون شخص کس پہ ظلم کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اور اس کا توڑ کیا ہے، اس کو مجھے روکنا کیسے ہے، حکمت کے ساتھ. اگر فوری طور پر آپ نہ بھی کر سکیں، تو آئندہ کے لیے آپ اس کے لیے ضرور سوچیں. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے چونکہ ایک دین فطرت پر تھے، یعنی ایک صحیح رستے پر تھے اس وقت بھی، کہ جو اللہ نے فطرت میں ہمارے خیر رکھی ہے نا، تو اس پر تھے. تو مکہ میں اور عرب کے اندر ظلم و ستم بہت عام تھا، جو طاقتور ہوتا تھا بس اسی کی چلتی تھی، باقی کمزور جو تھے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا. خصوصاً غلاموں کا برا حال تھا، عورتوں کا برا حال تھا، بعض اوقات قافلوں کو لوٹ لیا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر، جن کے نام میں فضل آتا تھا، باہم ایک معاہدہ کیا، ایک تنظیم بنائی، آرگنائزیشن بنائی، اور اس میں سب ممبرز نے حلف اٹھایا، جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، کہ جس میں بہت سارے فضل شامل تھے. یہ کس لیے تھی؟ تاکہ ظالموں کو ظلم سے روکا جا سکے. تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے میں شریک ہونا پڑے تو میں بخوشی شریک ہوں گا. یعنی جس شخص کے اندر ایک ایمان ہے، ایک خیر ہے، انسانوں کی بھلائی کا جذبہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا دل حساس ہو، جاگتا ہو، وہ کسی دوسرے کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دے. وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ ضرور کچھ کرے گا، خواہ وہ اوروں کے ساتھ شریک ہو جائے یا اوروں کو اپنے ساتھ شریک کر لے، یا کوئی بھی تدبیر اور طریقہ اختیار کرے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں، جو جس کا جی چاہے کرے. نہیں، ایسا کرنے کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ دوسرے کو ظلم کے لیے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ ظلم کا کلچر عام ہو جائے گا. اگر کوئی شخص ظلم کو کنڈیم نہیں کرتا کہ یہ غلط بات ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظلم پر لوگوں کی جرت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر پلٹ کر سارا معاشرہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں ظلم کرنا نہیں، بلکہ یہ بھی لازم ہے کہ اگر کسی دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو تو اسے روکنا بھی دینی فرائض میں سے ہے. زیادتی کو روکنا بھی اور مظلوم کی مدد کرنا بھی دین ہی کا حصہ ہے. ایک اور بات اس سے جو پتہ چلتی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو بھی آپ نے اپنا بھائی کہا ہے، یعنی مظلوم تو بھائی ہے لیکن ظالم بھی بھائی ہے. کیوں؟ ظالم کو کیوں بھائی کہا؟ آپ کسی کو خیر خواہی سے، محبت سے، ظلم سے باز رکھ سکتے ہیں. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو برائی سے روکنا ہے تو لازماً کیا طریقہ اختیار کرو؟ سختی کا، نفرت کا، شدت کا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو کرنا کیا چاہیے کہ خواہ کوئی ظالم ہو یا مظلوم ہو، پہلے ہم اس کے لیے دل میں خیر خواہی لائیں، اس کو اپنا سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو روکیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ انصر اخاکا، اپنے بھائی کو روکو، ظالمن او مظلومن. حدیث نمبر 19، یہ حدیث بھی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، کہتے ہیں، نہا، منع فرمایا ہے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یہ کہ، یقرن، ملائے، الرجل، کوئی شخص، بین، درمیان، التمرتین، دو کھجوروں کے، جمیعن، اکٹھے، حتی، یہاں تک کہ، یستأذن، اجازت لے لے، اصحابہ، اپنے ساتھیوں سے. رواہ البخاری، کتاب الشرکتی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کے کھائے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے. مثلا اگر آپ اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں یا انگور کھا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز جو دانا دانا کر کے اٹھائی جاتی، تو آپ کے لیے اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کیسے کھائیں؟ ایک ایک کھائیں، اور سب ایک ایک کھائیں. لیکن اگر کوئی شخص بہت بھوکا ہے یا اسے جلدی ہے جانے کی یا کوئی بھی وجہ ہے جس میں وہ ایک کی بجائے دو کھانا چاہتا ہے، تو اس کو اجازت نہیں جب تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے. وہ ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ اوروں کی رضامندی نہ لے لے. اب دیکھیے کہ کہاں تک جا کر اصلاح کی گئی، سمجھایا گیا. عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی دعوت ہوتی، پارٹی ہوتی، شادی ہوتی ہے، اور ہم اپنی پلیٹیں بھر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فوڈ لمیٹڈ ہے اور ہمارے پیچھے ایک لمبی لائن ہے اور ان سب کو یہیں سے لینا ہے، تو میں اتنا ہی لوں جتنا انصاف کا تقاضا ہے، صرف اپنی پلیٹ بھرنے کی فکر نہ کروں، ان سب کو بھی پیچھے دیکھوں کہ انہیں بھی یہیں سے لینا ہے. اسی طرح جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں، مثلا ہاسٹل میں بچیاں اکٹھی رہتی ہیں، اگر ایک ڈونگے سے سالن ڈال رہے ہیں اور پتہ ہے کہ 10 لوگ ہیں اور 10 بوٹیاں ہیں، اب ایک شخص جو پہلے شروع کر رہا ہے وہ اگر 2 ڈال لے اور آخری والے حصے میں ایک بھی نہ چھوڑے، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اسی طرح مثلا 6 لوگ ہیں اور 10 ہیں، تو 2-2 سب میں نہیں آئے گی، تو جو 2 لینا چاہتا ہے پہلے اجازت لے. یعنی اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کوئی اعلان کر کے اور دوسروں کا مذاق اڑا کے، کیونکہ بعض اوقات ہم سنتوں کا اس طرح بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ شاید نماز پڑھی یا کوئی نیکی کا کام کیا تو کوئی ان کے پاس تھا تو کہنے لگا، اللہ آپ کی یہ نیکی قبول کرے. تو اس نے شاید انداز کوئی ایسا اختیار کیا ہوگا، تو کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تقوی والوں سے ہی نیکی قبول کرتا ہے. کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر لیں اور پھر غرور کا شکار ہو جائیں کہ ہم نے بڑا کیا، نہیں، جب تک تقوی ساتھ نہ ہو، خدا کا ڈر نہ ہو، تو نیکی بھی قبول نہیں. ویسے تو آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ اونچی آواز میں مذاق اڑا کے دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، اور تقوی کہاں گیا؟ تو ایسے میں بازو کا دوسروں کو شرمندہ کرنا بھی ہوتا ہے کہ تم مجھے نہیں اجازت دو کہ دیکھو میں تو پھر کرنے لگا ہوں. تو مقصد اس حدیث کا کیا ہے کہ انسان جہاں اکٹھے رہتا ہو وہاں صرف اپنا اپنا دیکھے، خود غرضی سے کام نہ لے، بلکہ دوسروں کی ضرورت کو بھی سامنے رکھے. اور یہ ایک اصول دے دیا گیا دو چیزیں اکٹھی کھانے کا. اس میں صرف کھانے کے معاملے میں ہی نہیں, کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں, اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگ اس کی ضرورت مند ہیں, تو پھر انصاف کے ساتھ خود اپنے دل سے فیصلہ لے کے اتنی ہی چیز استعمال کریں جتنی آپ کے حق میں آتی ہے. مثلا بعض اوقات کوئی فری آئٹم ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایکسٹرا ہے, تو ہم کوشش کیا کریں کہ ہم ایک اور لے لیں, یا یہ کہ ہمیں زیادہ اچھی مل جائے, یا فری مل رہا ہے تو دو لے لیں, یا ایک لے کے چھپا کے دوسری پھر مانگ لی, یا یہ کہ پہلے مجھے دیں خواہ میرا نمبر پیچھے ہو. یہ سب زیادتی کی شکلیں ہیں. اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ایک سب کا حق ہے, تو بس پھر ایک ہی حق ہے, دوسرا تو میرا ہے ہی نہیں. اگر وہ بچ بھی جاتا ہے تو وہ پھر جس کو چاہے دیا جائے, وہ میرا حق نہیں ہے. لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فائدہ تو سوچ لیتے ہیں لیکن دوسروں کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور ان کو بھی نہیں بھولنا جن کا حق اور حصہ ہے اس چیز میں, جو اس وقت ہمارے ساتھ نہ ہو, کسی وجہ سے غائب ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر نہ کھائے یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے. اس میں مثلا اگر بچ گئی ہے کوئی چیز, تو انسان پوچھ سکتا ہے کسی اور کو کچھ کھانا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک راؤنڈ میں سب کو گھما کے چیز دے دی, سرو کر دی, جو بچی وہ لا کے سامنے رکھ دی. اب ہر ایک کا دل نہیں کر رہا دوبارہ اس میں سے لینے کو یا کھانے کو, اور اگر کسی کو طلب ہے تو وہ اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ وہ چیز اٹھائے اور پوچھے کسی اور کو چاہیے, آپ کو چاہیے, اگر نہیں تو میں کھا سکتا ہوں, یا نہیں بھی اس وقت اگر کہے تو یہ پوچھنا بھی کافی ہے کسی اور کو چاہیے. تو یہ مینرز میں سے ہے, اخلاق میں سے ہے. اور صرف اپنا الو سیدھا کرنا اور دوسروں کو بھول جانا, یہ بد اخلاقی بھی ہے اور ظلم بھی ہے. یعنی ظلم صرف کسی کو قتل کرنا یا کسی کو تھپڑ مارنا یا کسی کو کچھ اذیت دینا ہی نہیں, بلکہ ان نوئنگلی بھی کسی کا حصہ کھا جانا یا لے جانا یا اڑا جانا یا دوسرے سے زیادہ وصول کر لینا, یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 20, ان سالم ان ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شیئا من الارض بغیر حقه خسف به یوم القیامة الى سبع عردین رواہ البخاری کتاب بدء الخلق. سیدنا سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اخذ شیئا, جس نے لی کوئی چیز, من الارض, زمین میں سے, بغیر حق ہی, بغیر اپنے حق کے, خسف بھی, دھنسا دیا جائے گا اس کو, یوم القیامتی, قیامت کے دن, الی سبع اردین, سات زمینوں تک, الی تک, سبع, سات, اردین, زمینیں. سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا, اندر تک اس کو دھنسا کے دے مارا جائے گا. بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے خبر دی, انہوں نے زہری سے کہا, مجھ سے طلحہ بن عبداللہ نے بیان کیا, اور ان کو عبد الرحمن ابن عمر ابن سہل نے خبر دی کہ سعید بن زید نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے, جو کوئی کچھ زمین ظلم سے چھین لے تو سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہاں سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا اور وہاں توق. ایک ہی بات کو دو طرح سے کیا گیا ہے. زمینوں کا توق اگر اس کے گلے میں ڈالا جاتا تو گویا وہ زمینوں کے اندر ہی دھنسا ہوا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ ناجائز قبضہ کرنا, یعنی وہ زمین جو خالی پڑی بھی ہو اور بے آباد ہو, اور کوئی بھی شخص گزرتے ہوئے یہ کہے کہ چلیں کوئی بھی اس کا والی وارث دکھتا نہیں تو میں اس پر اپنے نام کا پٹا لگا لوں, تو یہ بھی ظلم ہے. اور اسی طرح وراثت کی تقسیم میں ظلم, کہ بھائیوں کو بہنوں کا حصہ بھی دے دیا جائے, یا یہ کہ خواتین کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے, یا یہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو شوہر کی جائیداد میں سے, خواہ وہ زمین ہو یا کچھ اور, عورت کو اس کا حقدار نہ سمجھا جائے اور اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے گھر سے، یا کوئی بھی اس قسم کی چیز کہ جس میں ظلم ہو، تو قیامت کے دن انسان کے لیے وہ وبال جان بن جائے گا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ زمین کی حدیں لوگ مٹا کر اپنا حصہ آگے کو کر لیتے ہیں، یا سرکاری زمین یا گورنمنٹ کی زمین جو ہے وہ اپنے حصے میں شامل کر لیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس پر لوگوں کا حق ہو یا کسی خاص انسان کا حق ہو، اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا اور اس کو ہتھیا لینا، یہ سب اسی میں شامل ہے. 21 نمبر حدیث، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ فلیتحللہ منہا فإنہ لیس ثم دینار ولا درہم من قبل ان یؤخذ لأخیہ من حسناتہ فإن لم یکن لہ حسنات اخذ من سیئات اخیہ فطرحت علیہ. رواہ البخاری کتاب الرقاق. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قالا فرمایا، من کانت، جو کوئی ہے، اندہو اس کے پاس، مظلمتن، کوئی ظلم، لأخی ہی اس کے بھائی کے لیے، یعنی جس نے اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کیا ہے، فل یتحللہ، بس چاہیے کہ آزاد کر لے اس کو، منہا اس سے، یا حلال کر لے اس کو اس سے. تحلل کا معنی ہوتا ہے کفارہ دے کے آزاد ہو جانا، یعنی معافی مانگ لے، مراد یہ ہے. فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، لَيْسَ، نہیں، ثَمَّ، وہاں، دینارن، کوئی دینار، ولا درہمن، اور نہ کوئی درہم، من قبلی، اس سے پہلے، اَن يُؤْخَذَ، کہ لیا جائے، لِأَخِيهِ، اس کے بھائی سے، من حسناتی ہی، اس کی نیکیوں میں سے. فَإِن لَمْ يَكُن، پھر اگر نہ ہو، لَهُ، اس کے لیے، حسناتن، نیکیاں، اُخِذَ، لیا جائے گا، من سَيِّئَاتِ أَخِيهِ، اس کے بھائی کی برائیوں میں سے، فَطُرِحَتْ، پس ڈال دی جائے گی، عَلَيْهِ، اس پر. رواہ البخاریو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے، یہیں پر اس کو حلال کر لے، یہیں اس کو راضی کر لے، اس لیے کہ وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، درہم و دینار نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. یعنی انسان بچ کے، چھوٹ کے بھاگ نہیں سکتا. اگر کسی نے دنیا میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کی قسمیں کیا، مثلا کسی کا مال چرا لیا ہے، کسی کی چیز کو نقصان پہنچا دیا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا، اور اس کی کئی ایک قسمیں آپ نے ڈسکس بھی کی، تو ہونا کیا چاہیے کہ دنیا میں ہی انسان ان سے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اپنی نیکیوں میں سے بدلہ دینا ہوگا. اب دیکھیے کہ دنیا میں آپ کسی کا کچھ بھی اگر ہتھیار لیتے ہیں، کوئی بھی چیز کسی کی کچھ لے لیتے ہیں، کتنے دن ساتھ رہے گی؟ مثلا کسی کا کچھ مال چرا لیا آپ نے، کسی کی کوئی چیز چرا لی. بعض لوگوں کے اندر ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ وہ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ لیں تو پھر ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اسے حاصل نہ کر لیں. اگر جائز طریقے سے نہیں کر سکتے تو پھر چرا کے، دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے، کہیں نہ کہیں سے وہ یعنی اپنے دل کی تمنا پوری کر لیتے ہیں. اور بعض لوگوں کو تو چین ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ کچھ چرائے نہیں. بچپن سے بعض اوقات لوگوں کو عادت ایسی پڑ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری تھی. یہ بھی ایک ڈھونگ رچایا ہوا کہ ہر غلط کام کرو اور پھر اس کو ذہنی بیماری قرار دے کے چھٹکارا حاصل کر لو، اپنے لیے حلال کر لو، جائز کر لو. تو یہ سب دھوکے ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو دنیا میں تو دے سکتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کو یا کسی کے ساتھ زیادتی کو کوئی نفسیاتی بیماری قرار دیا ہے. اور اگر نفسیاتی بیماری بھی ہے تو اس کو علاج کرنا ضروری ہے. بہرحال دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہے، اس کی کوئی بھی چیز اٹھائی ہے یا اس کا حق نہیں دیا تو انسان یہی دے دے، اس کو واپس کر دے اور توبہ کرے، دوسرے سے معافی مانگ لے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لے، اگر کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، اس کو بدنام کیا ہے تو یا تو اس سے معافی مانگے، یا پھر یہ ہے کہ اس کا کفارہ کرے کسی بھی طرح، یہاں لفظ ہے نا یہ تحلل ہو، اس کو حلال کرے، یعنی جو زیادتی کی ہے اس کا مداوا کرے. اگر کسی کے ساتھ کوئی تلخی ہو گئی تو دوسرے لمحے کیا کرے، اچھا کر دے. تو کیا ہوتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. کیونکہ انسان ہے نا، ہم کبھی تھکے ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کسی طرح ہوتے ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں ہم سے دوسروں کے حق میں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں، کبھی جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں، کبھی انجانے میں ہو جاتی ہیں. ایسی ساری چیزیں دنیا میں ہی صاف ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا. اس میں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ مفلس کون ہے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئے، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو ایسے سارے مظلوم بدلہ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے. اب اس کے پاس کوئی درہم و دینار تو نہیں ہوگا کہ جس سے کفارہ دے، تو کیا ہوگا، اس کی نیکیاں ان سب مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، حتیٰ کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی مدعی کھڑے ہوں گے. تو اب کیا ہوگا، ان کے گناہ اس کے پلے میں ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کو تکلیف دینا معمولی چیز نہیں ہے، اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. ایسی احتیاط صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر توازو ہو، جس کے اندر عاجزی ہو. اگر ایک وقت میں غصے میں اس کے منہ سے کچھ نکل گیا تو وہ کیا کرے گا، وہ ضرور پلٹے گا، سوری کر لے گا. اور جس کے اندر اکڑ ہو، شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہا ہو، تو ایسا شخص کبھی سوری نہیں کر سکتا. اس کی شان کے خلاف اگر اس کو کوئی کہے بھی نا کہ معافی مانگ لو، تو وہ اس پر بھی اکڑ جاتا ہے اور معافی نہیں مانگتا. اگر کوئی شخص ایسا ہو جو دنیا میں نہ ہو اور وہ فوت ہو چکا ہو، مثلا والدین ہیں، بعض اوقات بچے ان کے سامنے بدتمیزی کے ساتھ بولتے رہتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے حق میں کثرت سے دعا کرے، ان کی طرف سے صدقہ اور استغفار کرے، ان کی بخشش بھی مانگے، اپنی بھی مانگے، اور صدقہ خیرات ان کی طرف سے کر کے ان کی نیکیوں میں اضافے کے لیے کوشش کرے، تو انشاءاللہ وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز چرا لی یا نقصان پہنچا کے چپکے سے رکھ دی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی چیز اٹھاتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی، پھر ہم کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں اس کو کہ یہ مجھ سے ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک کر کے رکھ کے آ جاتے ہیں. یہ چیز کتنی عام ہے نا، کسی دکان پہ گئے، خرابی کر دی، بتایا نہیں، چپکے سے نکل آئے کہ پتہ نہ چلے، پکڑ ہو جائے گی. دنیا میں تو چپکے سے بھاگ گئے، نہیں پکڑے گئے آپ، لیکن کیا واقعی بھاگ سکتے ہیں؟ ایک شخص نے کسی کا کچھ ہتھیار لیا، شاید اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اسے نکال دیا، فقیر سا شخص تھا بےچارا، تو وہ آ کے قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گیا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس نے تمہیں نکال دیا، اب تم یہاں آ کے بیٹھ گئے؟ کہا ہاں، یہاں تو آئے گا ہی نا، یہاں تو آنا ہی ہے، یہی دروازہ ہے سب کے اندر جانے کا، اس سے کوئی بھی چوک نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کہاں تک بھاگ سکتے، کہاں چھپ سکتے؟ بڑی سے بڑی غلطی کر کے ہم شریف بن کے بیٹھ جائیں کہ گویا ہم نے کیا ہی نہیں، معصوم مسکین نظر آئیں. دنیا کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا کا مطلب کیا ہے، اپنی جان چھڑوا لے دنیا میں ہی، حلال کر لے، کفارہ کر لے.